اب آئیے اس محفل میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی محفل واعظ یا تقریر نہیں، کہ آپ کسی شعلہ بیانی کے مجھ سے توقع رکھیں، نہیں، بلکہ یہ ایک محفل ذکر و اذکار. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے انعام اور اکرام جو اس امت محمدی پر ہے اس کو ہم بیان کریں. اللہ کی رحمت اور حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی اس کا ہم ذکر کریں، اور یہ اس لیے تاکہ آخری میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور اس کی مہربانی اپنے ذہنوں میں رچا اور بسا کر جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا، ہم جب اس سے مغفرت چاہیں گے وہ ہماری مغفرت فرمائے گا، ہم جب اس کے دربار میں توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. ذہنی طور پر جب یہ بات ہمارے ذہن میں سما جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا لطف اور دوبالا ہوگا. اس لیے صرف محفل ذکر و اذکار ہے، یہ محفل واعظ عزیزان گرامی نہیں. اس میں ہم نے جو آیت تلاوت کی اس کا ہم ترجمہ اپنے موقع پر کریں گے، اور عموماً ہم اس محفل کا آغاز اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے فرزند ارجمن مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی کے نغمہ توحید سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو، اور اس کے ساتھ ذکر کی برکتیں اور کچھ باتیں جو ان اشعار سے متعلق ہوگی گاہے گاہے وہ بھی آپ سے بیان کی جائیں گی. اور اس قصیدے توحید میں، نغمہ توحید میں آپ تمام حضرات ہمارا ساتھ دیں اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس طریقے سے کریں. یہ بزرگوں کا کلام ہے، ویسے بھی اللہ کے ذکر میں برکتیں ہیں، جب وہ کلام بزرگوں سے منسوب ہو جائے اس کا رنگ اور دو بالا ہو جاتا. بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد ماؤدین جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاتم وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہماری اس محفل کو دنیا بھر میں www.ahlesunnat.net پر الحمدللہ پوری دنیا میں سنا جا رہا، اور خصوصیت کے ساتھ کراچی میں بھی جامع مسجد شہدائے میلاد النبی لائنز ایریا، جس کا قدیم انعام اللہ والی مسجد ہے، وہ پوری مسجد میں بیٹھ کر یہاں سے یہ پروگرام وہاں ریلے ہو رہا، وہ سن رہے ہیں. اسی طرح جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ملیر، اس کے دفتر میں بھی احباب ہمارے کثیر تعداد موجود، وہ بھی سن رہے ہیں. اور گل بہار فاروق کی مسجد میں بھی پروگرام ریلے ہو رہا، یہ حضرات بھی سن رہے ہیں. دنیا بھر میں جہاں سن رہے ہیں لوگ، وہ ہمارے اس جلسے میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری بھی قبول فرمائے اور ان حضرات کی بھی حاضری اپنے دربار میں قبول فرما کر اس شب کی برکتوں سے سب کو اللہ تعالی متمتع فرمائے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے افو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. یہ بات ذہن میں رہے. عموماً ہم بول چال میں کبھی کبھی ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں نادانی نادانستہ اور نادانی کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہوتا. جیسے عموماً ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ لفظ اللہ کی شایان شان نہیں. اللہ کی شایان شان کیا ہے؟ علم و قدرت سے ہر جگہ وہ شاہد و موجود ہے. کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس کے علم و قدرت سے باہر ہو. یہ کہنا کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے، یہ اس کی شایان شان لفظ نہیں ہے. علامہ راغب اصفہانی جو قرآن مجید فرقان حمید کے لغت کے بڑے ماہر، وہ فرماتے ہیں جب کسی کو حاضر کہا جائے تو حاضر کا معنی یہ ہوگا کہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ وہ موجود ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک. جب ہم کہیں گے ناظر تو علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ جو سیاہ تل ہے آدمی کی آنکھ میں، جس کو کالا پانی کہتے ہیں، یہ سیاہ تل جو ہے اس کو ناظر کہا جاتا. چونکہ میں اور آپ اگر کسی جگہ ہوں، ہم کہیں کہ آپ یہاں حاضر اور ناظر ہیں، ظاہر ہے ہم اپنے جسم اور جسمانیت کا موجود ہیں، اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ناظر. اور اللہ تبارک و تعالی کی شان اس سے بھی بلند ہے. تو اس کی شان کیا ہے؟ کہ علم و قدرت سے ہر جا وہ شاہد اور موجود ہے، نہ کہ ماذا اللہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ ہر جگہ. تو بڑے حضرات جو ہیں وہ اپنے کلام میں اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ ان کے فتاوی یا ان کی کتابیں، بلکہ ان کے نعتیہ کلام میں بھی کسی قسم کا ایسا سقم نہیں ہوتا جو قابل گرفت ہو. اس لیے ہم اپنے نعت خوانوں کو مشورہ دیتے ہیں، جب آپ نعتیہ کلام پڑھیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے اپنے بزرگوں کا کلام پڑھیں جو ماہر گزرے. اور یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں عزیزان گرامی، جب یہ نعتیہ کلام لکھتے ہیں یا حمدیہ کلمات لکھتے ہیں، اپنے سے بڑے شاعر، اپنے سے بڑے عالم سے اس کی اصلاح لیتے ہیں. اصلاح لینے کے بعد اب اس اپنے کلام کو شائع کرتے ہیں یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس میں کسی قسم کا سقم یا کسی قسم کی خرابی موجود تو نہیں ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کتنے بڑے شاعر، مگر وہ فرماتے تھے کہ علامہ کفایت علی کافی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے اہل سنت و جماعت کے، درس نظامی جب تک چلتا رہے گا ان کی کتاب اس میں زندہ رہے گی. انگریزوں کے خلاف جب علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے بھرے بازار میں انگریز نے ان کو پھانسی دی، اور اس طریقے سے وہ شہید ہوئے. وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ امام اہل سنت جیسا شاعر، جس کو داغ دہلوی یہ کہتا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ اعلی حضرت کا شعر نہیں، اعلی حضرت کے اشعار کو سن کر استاد داغ دہلوی کا یہ کلام ہے جو اعلی حضرت کی نعت میں اس کو شامل کر لیا گیا. امام اہل سنت فرماتے تھے کہ کفایت علی کافی یہ صنف نعت کے سلطان ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم. اپنے آپ کو سلطان نہیں کہا بلکہ سلطان کہا علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ. اسی طرح استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی، ایک مرتبہ وہ غزلیات کہا کرتے تھے تو وہ اصلاح لیتے تھے داغ دہلوی سے یا ذوق. جب وہ صنف نعت میں آئے تو ہر نعت لکھنے کے بعد اعلی حضرت فاضل بریلوی سے اصلاح لیتے، پھر اس کے بعد ان کی نعت شائع ہوتی. آج ہم برا تو لگے گا، آپ نہ اردو سے واقف، نہ اردو کی لغت سے واقف، نہ لفظوں کے نشیس و برقاس سے واقف، نہ اردو ادب سے واقف. ہر آدمی جس کو دیکھو وہ نعت لکھنا شروع ہو گیا، نعت لکھنے لگ گیا. اعلی حضرت ملفوظات میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نعت رسول لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر. تلوار کی دھار پر چلنا، کہ ذرا ادھر گڑبڑ ہوتی ہے تو الوہیت میں گیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہو، اور ذرا ادھر ہوا تو تنقیص رسالت میں گیا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. میں اس کی دو ایک مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی شخص جب نعت کہے اور یہ کہے کہ ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالیٰ. حق تعالیٰ کو عاشق کہنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین. عشق معنی ہوتا ہے جلنا، کڑنا، تڑپنا، اس لیے کہ وہ کسی سے متعلق ہوتا، اور عربی ادب میں بھی اس کو جلنے کڑنے ہی سے تعبیر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کو عاشق کہنا یہ اس کی شائن شان نہیں. اب میں اردو ادب کے آپ کو دو ایک مثالیں سناتا ہوں. غالب کہتا ہے عشق پر زور نہیں ہے یہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور جب لگ جائے تو بجھائے نہ بنے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو عاشق کہنا صحیح نہیں، چاہے حضوری کا کہیں کہ حضور کا عاشق ہے، لفظ عاشق عزیزان گرامی لفظ کہنا صحیح نہیں۔ کہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ یعنی ہم حضور کے عشق میں اتنا جلے اتنا جلے کہ دل جل گیا، مانی نے چراغ ہو گیا، چونکہ ہمیں قبر میں جانا تھا اس لیے ہم یہ چراغ لے کر کے قبر میں جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے جلنے سے مراد، یہ عشق سے مراد جلنا اور کڑنا ہی ہے۔ ایک اور جگہ امام اہل سنت کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے، یعنی اپنے سینے میں وہ آگ لگائی کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاشق کہنا صحیح نہیں تو قابل توبہ جرم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی نقص نکالنا، کلام ایسا کہنا جو حضور کے شان شان نہیں ہو، مثلا اب اس دور میں مدینہ شریف کو یثرب کہنا، یثرب کا معنی بیماری والی جگہ، بیماری پھیلنے والی جگہ۔ ہمارے آقا نے یثرب جو بیماری پھیلنے والی جگہ تھی اس میں نزول فرما کر، اس میں قدم رکھ کر آپ نے یثرب کو اب طیبہ بنا دیا۔ اب جب یثرب طیبہ بن گیا تو کوئی شخص اب لفظ یثرب استعمال کرے مدینہ کے حوالے سے، علماء فرما تو اس کو چاہیے پھر یہ جب استعمال کرے تو اس کو چاہیے کہ پھر کم سے کم 15 مرتبہ کفارہ ادا کرے، کہے طیبہ 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 طیبہ، تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ تو اردو ادب اتنا آسان کام بھی نہیں کہ ہر آدمی اس صنف میں قدم رکھے۔ تو بزرگوں کا کلام، اب دیکھیے کلام کی احتیاط، بات طویل نہ ہو جائے، بہت گفتگو کرنی ہے۔ کس قدر جو علماء ہیں، اس کی نوک پلک کو سمجھنے والے، کتنا محتاط کلام ہے۔ تو فرماتے ہوں تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے، تو کسی بھی جگہ نہیں کہ معین، مگر ہر جا ہے۔ کیسے ہر جا ہے؟ تو منزہ مکان سے منزہ سے مبرز سو، اس کا مکان بھی نہیں ہے، مبرز سو، سو کے معنی طرف کو کہتے ہیں۔ ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز نہیں۔ لمبی گفتگو ہے۔ کسی فقیر کو ایک بادشاہ نے پکڑ کر کے کہا، تو اللہ کا ماننے والا ہے؟ کہا میں اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اچھا، کہنے لگے یہ بتا تیرا خدا اس وقت کیا کر رہا؟ اس نے کہا یہ میں ایسے نہیں بتاؤں۔ کہنے کیسے بتاؤ؟ کہنے آپ آن کر بیٹھے نیچے اور مجھے بٹھائیں اپنی مسئلہ، تب یہ مسئلہ بتاؤں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ وہ خود نیچے بیٹھ گیا، فقیر کو بٹھا دیا اپنے شاہی تخت پر۔ کہنے اب بتا خدا کیا کر رہا؟ کہنے اس وقت خدا یہ کر رہا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا رہا اور بادشاہ کو فقیر بنا رہا۔ بادشاہ بڑا ذلیل ہوا اور بڑا رسوا اور خوار ہوا۔ اور اس کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بتا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دیکھ رہا، یہ بتا کہ اس وقت کس طرف دیکھ رہا اللہ تعالیٰ؟ اس نے کہا شمع لائی جائے، شمع جلائی۔ شمع لانے کے بعد اس کو جلایا، اس کو جلانے کے بعد دربار میں رکھ دیا اور بادشاہ سے کہا تو بتا اس شمع کا رخ کس طرف، اس شمع کا رخ کس طرف؟ جب شمع جلتی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی رخ متعین ہے کہ کدھر شمع دیکھ رہی ہے؟ یہ تو مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے، احتیاط بتا رہا ہوں بزرگوں کے کلام کی، کہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے، تو منظم مکان سے مبرز سو، کوئی طرف بھی نہیں کس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو منظم مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے افو۔ اللہ
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 اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، اجی عرش پر ہے مگر عرش کو جستا جو۔
اللہ
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 اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو. اس میں بھی علم کلام کا مسئلہ ہے. آدمی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی, لن ترانی کا جواب مل گیا. بعد میں ہم اس پر انشاءاللہ قدر گفتگو کریں. ہاں البتہ دل کی آنکھوں سے اس کا جلوہ دیکھ سکتا ہے, خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کی زیارت ہو سکتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, کوئی طرف نہیں, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ. اور میں کہتے ہیں عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان, ثم استوى على العرش, جب اللہ نے کائنات کو بنایا, زمین اور آسمان بنا دیے, پھر اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو کیا کہیں گے جناب؟ ثم استوى على العرش, پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا. استوا فرمایا, معاذ اللہ. جتنے قرآن مجید کے ترجمے کرنے والے سب یہاں دھوکہ کھا گئے, سب نے یہ کہہ دیا پھر عرش پر قائم ہو گیا, یہ عرش پر بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے پوری اردو کے لغت کھنگال لیے, مگر استوا کا معنی اردو میں نہیں ملا کہ کیسے اللہ نے جل فرمایا. تو کیا ترجمہ کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا, جیسا اس کی شان کے لائق ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اردو میں نہیں کہے جا سکتے, اس لیے علماء پھر اسی عربی الفاظ کو برقرار رکھ کر چند مثالیں دے کر کے اس کو سمجھاتے ہیں. تو دیکھیے کتنے عمدہ طریقے سے اس کو بیان کیا کہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ, اجی عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو.
اللہ ہو 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 اللہ ہو.
سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو, ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش اور اس کی رضا اس کی لقا کے جستجو میں. سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو, جنو انسو ملک کو تیری آرزو, جنو انسو ملک کو تیری آرزو, یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو, یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو, اور بن میں وحشی لگاتے ہیں ضرباتے ہو.
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
طائران جنا میں تیری گفتگو, جنت میں جتنے چرم پرم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے حسن و جمال اور جنتی لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نام لیتے. طائران جنا میں تیری گفتگو, گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو, گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو. کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو, کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو, اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ.
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو.
اس مصرے پر تمام حضرات آمین کہیں. بزرگوں کا کلام ہے, اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے, اور وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے تو یقین جانی ہمارا ظاہر اور باطن سمر جائے. فرمات کہتے ہیں, عفو فرما خطائے میری اے عفو, یعنی درگزر فرما ہماری خطاؤں کو, درگزر فرما دے. عفو فرما خطائیں میری اے عفو, شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو اور عادت بد بدل اور کرنے کو ہو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. میں نے کہا بزرگوں کا کلام ہم آمین کہیں ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے. بزرگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ان کے دہن سے کوئی بات نکل جائے, اب غور فرمائیے اس کی شرعی حیثیت. صحاح ستہ میں حدیث شریف موجود ہے, فرما بعض ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر تم گھن کھاؤ, تمہارے برابر میں کھڑے ہو جائیں تمہیں پسند نہیں آئے کہ گندا آدمی ہمارے برابر میں کیوں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر, پتہ نہیں کوئی کس عالم میں ہے, مگر نے اپنی اپنی شان, تم ان سے گھن کھاؤ. مگر اللہ تعالی کے یہاں ان کا منصب یہ ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لیں, قسم خدا کی ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسموں کو پورا کرتا. قسم کھا لیا ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے. جو ان کے دہن سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی لاج رکھتا ہے. شیخ محقی جن کا نام میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیا, شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, بر صغیر کے عظیم محدث ہیں اور 10-20-150 سال کے نہیں, ان کا وصال ہوا ہے 1052 ہجری کو, تقریباً لگ بھگ 350-450 سال کے پہلے کے بزرگ. ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار. اس اخبار الاخیار میں جتنے انہیں قصے اور بزرگوں کے واقعات ملے وہ لکھتے رہے. جیسے ملتان کے بعد بزرگوں کا ذکر لکھا, لاہور کے, ہندوستان میں زیادہ رہے, ہندوستان کے بزرگوں کا ذکر لکھا, پورے ذکر و اذکار وہ لکھتے رہے. اور آپ میں کے بہت سارے حضرات کا تعلق گجرات سے ہوگا. گجرات میں احمد آباد میں ایک جگہ ہے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے نام سے. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی حقیقت یہ ہے, ان کی بزرگی جو دنیا وہاں جاتی ہے, شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے. وہ اپنے شاگردوں کو روزانہ حدیث کا درس دیا کر, اچانک کیا ہوا کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی. 8-10 دن تک وہ اپنے طلباء کو حدیث نہیں پڑھا پائے, سبق نہیں پڑھا پائے. اور اس کے بعد جب 8-10 دن کے بعد ایک تخت ہوتا اور اس پہ بیٹھ کر کے طلباء کو پڑھاتے, تو آنے کے بعد انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, مجھے بڑا ملال اور بڑا افسوس ہے کہ میں نے تمہیں 8-10 دن تک حدیث کا سبق نہیں پڑھایا اور تمہارا ناغا ہوا. طلباء نے کہا, استاد جی آپ تو روزانہ پڑھاتے رہے, آپ نے تو کبھی ناغا کیا ہی نہیں, آپ تو روز سبق پڑھاتے رہے. انہیں بڑا تعجب ہوا, خاموش ہو گئے. سبحان اللہ, جب وہ خاموش ہو گئے طلباء نے بیان طریقے سے کہا کہ روزانہ آپ سبق پڑھاتے رہے. اب کیا ہوا, جب یہ ششوپنج میں تھے تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی, کہا شاہ عالم تیرے شاگردوں کا نقصان ہونے والا تھا, اس لیے تیری جگہ تیرے شاگردوں کے 10 دن کا سبق ہم نے پڑھایا, ہم نے سبق پڑھایا. اب جب یہ بات منکشف ہو گئی تو اب اس تخت کو جس پر حضور علیہ السلام جلواگر ہو کر اور ان کے علماء کو سبق پڑھا رہے تھے, آج بھی اس پلنگ کو اٹھا دیا گیا, ایک درخت کے نیچے اسے لٹکا دیا گیا. اور مشہور ہے احمد آباد اور گجرات میں کہ لوگ جا کر اس درخت کے نیچے, اس تخت کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا. اب سنیے شیخ موقع کا کلام, جو میں نے کہا کہ بزرگوں کے دھن سے جو بات نکل جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتی ہے. یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے مطابق شیخ محقق کہتے ہیں وہ کہیں جا رہے, جاتے جاتے کہیں ٹھوکر لگی, کوئی چیز راستے میں تھی ان کو ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو ٹھوکر کھانے کے بعد کہنے لگے اپنے مرید, یہ کیا ہے جس سے ٹھوکر لگی ہے, پتھر ہے, لوہا ہے, لکڑی ہے, کیا ہے, یہ کہہ کر کے چل دیے. شیخ محقق لکھتے ہیں کہ یہ ان کے زبان سے نکلنا تھا اس پتھر کو, جو شیخ محقق کہتے ہیں میں نے بھی اس پتھر کو دیکھا, میں نے اس کو دیکھا اور بے شمار لوگوں نے دیکھا, مجھے معلوم نہیں ہے یا نہیں. ہم وہاں گئے اس کی زیارت کرنے. سوئے اتفاق کا یہ کہ احمد آباد میں ہندو مسلم فساد تھا اور کرفیو لگا ہوا تھا, تو ان جہاں ہم ٹھہرے ہونا کا مولانا کوئی اب امید نہیں کہ ایک ہفتہ جاری رہے کرفیو, دس دن آپ فوراً نکل جائیے. ہم فوراً وہاں اپنے اعزاء سے مل کر کے نکل گئے اور وہاں زیارت نہیں کر سکے. شیخ محب کہتے ہیں میں نے اس پتھر کو دیکھا, بہت سے حضرات کہتے ہیں میں نے دیکھا. اب جو ان کے بعد دہن سے نکلی تو اس کو ادھر سے دیکھا جائے تو پتھر لگتا, ادھر سے دیکھا جائے تو لکڑی لگتا, دوسری طرف سے دیکھا جائے تو لوہا لگتا ہے. یہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہوگی. ان کے دہن سے نکلنے کی بات تھی کہ وہ ساری چیز میں یہ ندرت اس میں موجود ہوگی, کبھی پتھر لگتا, کبھی لکڑی لگتا, کبھی لوہا لگتا. تو آپ نے دیکھا جو ان کے بعد دہن سے نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کی عزت اور وقار رکھتا ہے کہ جو نکل گئی بات بس وہ نکل گئی. مجھ بمبئی میں ایک مزار جس پر میں نے حاضری دی, عبداللہ ان کا نام ہے, بہت مشہور مزار اس لیے ہو گیا کہ ان کی زندگی میں اعلی حضرت فاضل بریلوی بمبئی ان سے ملنے کے لیے گئے. ان بزرگ نے اعلی حضرت سے پوچھا مولانا بریلی شریف سے آئے بہت دور سے, کیا پیو گے, سوڈا پیو گے, چائے پیو گے یا کافی پیو گے؟ اعلی حضرت عقیدت مند تھے, بزرگوں کا کہنے لگے حضرت صاحب تینوں چیزیں پلا دیں. جب تینوں آپ کی دبن سے نکلی, جب تینوں باتیں آپ کے دہن سے نکلی تو تینوں ہی پلا دیں. وہ بزرگ بھی ایسے انٹرنیشنل تھے ماشاءاللہ, انہوں نے کیا کیا, سوڈا, چائے, کافی, تینوں چیزیں ایک کپ میں ملا کر کے تینوں پلا دی. اعلی حضرت نے اسے پی لیا. جب میں وہاں گیا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب ان بزرگوں کا لنگر یہی جاری ہوتا ہے, اس میں سوڈا بھی ہوتا ہے, چائے بھی ہوتی ہے, کافی ہوتی ہے, اور چھوٹے فنجانوں میں لوگوں کو یہی تبرک پلایا جاتا. تو آپ نے دیکھا بزرگوں کے دہن سے جو نکل جائے, امام اہل سنت کسی اور تناظر میں کہتے حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سید تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. یہ تو حضور علیہ السلام وغیرہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے منقبت میں کہیں, لیکن یہ عام بات میں کرتا ہوں کہ جو بزرگوں کے دہن سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں کو ملحوظ رکھتا ہے اور ویسا کر دیتا ہے جیسا وہ اپنی دہن سے بات کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بہت سے لوگ جن کو دیکھ کر تم گھن کھاؤ مگر اللہ کے یہاں ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لے, قسم خدا کی ایسا ہوگا ویسا ہی ہو جاتا. اور ایک مثال دور صحابہ میں موجود اس قسم, ایک صاحب سے قتل ہو گیا, قتل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو بھی قصاص میں قتل کیا جانے لگا, ظاہر ہے قتل کا بدلہ تو ہماری یہاں قتل ہے. تو ان کے جو وارث تھے ایک صحابی, ان کی زبان سے نکل گیا قسم خدا کی یہ قتل نہیں ہوگا, اس زبان سے ان کے نکل گیا. کیسی بات کر رہے ہیں, یہاں تو اسلامی قانون ہے قصاص میں تو اس کو قتل کیا جائے گا, لیکن یہ بات ان کے دہن سے نکل گئی کہ قسم خدا کی اس کا قتل نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کے عیز آ گئے اور کہنے لگے ہمیں خون بہا دے دو, جان کا معاوضہ ہمارے یہاں کہتے ہیں خون بہا, خون بہا دے دو تو اس کے بعد ہم قتل معاف کر دیتے ہیں. ان کو خون بہا دے دیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کا قتل نہیں ہوا. تو یہ بزرگوں کا کلام, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آمین کہیں. آپ کہتے ہیں عفو فرما خطائیں میری اے عفو, شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, عادت بد بدل اور کرنے کو ہو. اللہ ہو 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 بھی آمین کہیں. بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو, بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو, رخت اعمال ہے چاک فرما رفو, رخت اعمال ہے چاک فرما رفو, تیری رحمت کی امید ہے اے عفو, تیری رحمت کی امید ہے اے عفو, کہ ہے ارشاد قرآن لا تقنا تو.
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ
اللہ
ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ اللہ
داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو ہم ہوں اور حور و غلمہ لبے آب جو اور جام طہور اور مینا صبح دیکھیں آدھا تو رہ جائیں پی کر لہو
اللہ اللہ
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
آمین کہی ٹھنڈی ٹھنڈی نسی میں چلے میرے رب
آمین
ٹھنڈی ٹھنڈی نسی میں چلے میرے رب فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب تیری رحمت کے بادل گھرے چار سو
اللہ
اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بکے نور ہو اپنا ظلمت کدا بکے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیاں جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیاں نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو
اللہ 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 ہو یہ جو فرمایا خواب نوری میں آئیں جو نور خدا اس آنکھ سے تو کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آنا اس کو علماء نے جائز رکھا نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کا وقوع ہوا مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ سب یہ ذہن میں رکھیے جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے حنفی کہلاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں ایک روایت کے مطابق 99 مرتبے کیا اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبے کیا لیکن کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے دنیا میں دیکھا اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب مل گیا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ہم آپ میں کا کون آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیزان گرامی دیکھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو کوئی آدمی دعویٰ نہیں کرتا لیکن خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات اللہ تعالیٰ کے انوار یہ دیکھنا ممکن ہے بلکہ وقوع بھی ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو دیکھیں یہاں بھی کتنا محتاط انداز ہے کہ خواب نوری میں آئیں جو نور خدا خواب نوری میں آئیں جو نور خدا بکے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیاں نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو